بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتاب المتين وأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید خالق کائنات، ہمارا یہاں بیٹھنا، گفتگو کرنا اپنی عبادت قرار دے گا اور اپنے قرب کا وسیلہ قرار دے گا. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ایسے الفاظ زبان سے ادا کرنے کی توفیق دے جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو اور اپنے امام کی تائید اور شامل حال ہو. میرے لیے واقعاً زندگی کے بہترین لمحات میں سے یہ آج کے لمحات ہیں جہاں میں نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے بصیرت افروز کلمات اور ان کی بصیرت افروز باتیں سنی. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ان کنیزان ثانیہ زہرا کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کی تائید فرمائے انشاءاللہ. میری گفتگو کے تین حصے ہوں گے. پہلا حصہ معارف سے ریلیٹڈ ہے، دوسرا حصہ مجلس وقت مسلمین سے، اور تیسرا آپ کے سوالات سے. جی ایک ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَنْ يَتْوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ کو اپنا ولی مان لے، جو رسول کو اپنا ولی مان لے اور صاحبان ایمان کو اپنا ولی مان لے. صاحبان ایمان وہی ہیں جو اس آیت سے پہلے والی آیت میں ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس آیت میں ہے کہ قرآن کہتا ہے آپ کے تین ولی ہیں، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور علی ولی ہے. اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس نے اللہ رسول کو ولی مان لیا اور انہیں جو ایمان لائے. اور پچھلی آیت کے اندر جن کے ایمان کا تذکرہ ہے کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسوله اور رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے. کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور عبادت رکوع میں زکات دیتے ہیں، انہیں کا تذکرہ ہے. یعنی امیر المومنین جو اللہ کو ولی مان لے، رسول کو ولی مان لے اور مولا کو ولی مان لے. قرآن کہتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اس آیت کے اندر ایک جملہ محذوف ہے، یعنی وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس نے اللہ کو ولی مان لیا، رسول کو ولی مان لیا، مولا علی کو ولی مان لیا، اُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، یہ حِزْبُ اللَّهِ ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. بتحقیق بتحقیق حِزْبُ اللَّهِ ہی غالب آنے والی جماعت ہے. اسی طرح سورہ مجادلہ میں بھی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غلبہ پانے والی جماعت وہی ہو سکتی ہے جو اللہ رسول اور علی کو اپنا ولی مانے. ایک اور جگہ پر ارشاد خداوندی ہے، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ واللہ مع الصابرین، بہت زیادہ جماعتیں ایسی تھیں جو چھوٹی تھیں لیکن بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں اللہ کے اذن سے. پر آیت کے بعد آخر میں ارشاد ہے واللہ مع الصابرین، شاید یہ آخری جملہ ان کے غلبہ پانے کی علت کو بیان کر رہا ہے. واللہ مع الصابرین، خدا صابروں کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں صابرین کی تھی، مقاومت کرنے والوں کی تھی، استقامت کرنے والوں کی تھی، ثابت قدم رہنے والوں کی تھی، ڈٹ جانے والوں کی تھی، لہذا انہیں اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ مل گیا اور یہ غالب آ گئی. بس دوسری صفت غالب آنے والی جماعت کی یہ ہے کہ انہیں صابر ہونا چاہیے. صابر یعنی ثابت قدم رہنے والا، استقامت کرنے والا اور مقاومت کرنے والا ہونا چاہیے. قرآن کی ایک اور جگہ پر آیت میں ہے کہ اگر تم 20 صابر ہو یغلبو بے اتین، تو تم 200 پر غلبہ پالو گے. یعنی ایک صابر 10 پر غلبہ پا لیتا ہے. بس غلبہ پانے کے لیے جہاں اللہ رسول اور مولا علی کی ولایت میں آنا ضروری ہے، حزب اللہ کی پہلی صفت یہ ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ انہیں صابر بھی ہونا چاہیے، ثابت قدم ہونا چاہیے، میدان میں ڈٹے رہنا چاہیے. سورہ مجادلہ میں ایک اور آیت ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں، آپ انہیں نہیں پائیں گے کہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کریں، رسول کے دشمنوں سے محبت کریں. اللہ رسول کے دشمن وہ لوگ کانوا آباءہم و ابناءہم و اخوانہم و عشیرتہم، یہ اللہ رسول کے دشمن ان کے والدین ہی کیوں نہ ہو، اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے قبیلے والے کیوں نہ ہو، یہ صاحبان ایمان اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے کتب فی قلوبہم ایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، پکا کر دیا ہے، ثابت کر دیا ہے. وَعَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان کی اپنی روح کے ذریعے تائید کی ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارِ، اور اللہ انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. اولئک حزب اللہ، یہ لوگ حزب اللہ ہیں. کون؟ جو اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں اور اللہ رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے. ان کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ اور رسول کی. میری آواز ایسی آ جائے گی، اس کو بند کر دو. میری آواز ایسی چل جائے گی، میری آواز ایسی پہنچ جائے گی. ایک جگہ اس کی آواز رکھتے تاکہ مجھے بولنے میں آسانی ہو. تو یہ لوگ اللہ اور رسول کی محبت اور دشمنی کو معیار محبت اور دشمنی قرار دیتے ہیں. یہ صفت ہے تیسری حزب اللہ کی. یعنی ایک تو اللہ رسول اور علی کو اپنا ولی مانتے ہیں، صابر اور ثابت قدم ہیں، ان کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی اور رسول کی ذات ہے. قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ حزب اللہ ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ رہو کہ حزب اللہ ہی فلاح پانے والی اور کامیاب ہونے والی جماعت ہے. اگر ہم نے غلبہ پانا ہے تو ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہوگی، پھر ہی ہم غالب آ سکتے ہیں اسلام دشمن قوتوں پر. سوال میں بہت ہی مختصر کروں گا تاکہ بر وقت گفتگو ختم ہو سکے. اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور علی کی ولایت بنیادی شرط ہے حزب اللہ اور غلبہ پانے والی جماعت بننے کے لیے، جو شکست نہ کھانے والی جماعت اس کے لیے. ولایت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اہلی ولایت کا معنی ہے محبت اہل بیت اور محبت اہلی. اس میں ہمارے ساتھ ہندو سکھ اور عیسائی بھی شریک ہیں. دوسرا ہے ولایت تکوینی اور واسطہ فیض آل محمد کو ماننا, یعنی جو فیض بھی اللہ سے نازل ہوتا ہے وہ ولی تک آتا ہے اور ولی کائنات میں اس کی عادلانہ تقسیم کرتا ہے. اہل بیت واسطہ فیض ہے, مولا علی واسطہ فیض ہے, پوری کائنات ان کے پنجہ قدرت میں ہے. اگر علم اللہ کا فیض ہے تو ان کے ذریعے ملتا ہے, اگر وہی اللہ کا فیض ہے تو ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. غرض یہ کہ جو بھی فیض خدا ہے وہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے. یہ ولایت کا دوسرا معنی ہے. تیسرا ہے ولایت تشریعی, یعنی دینی پیشوا بھی ہمارے علی اور اہل بیت ہیں اور حاکم بھی ہمارے علی ہیں. پہلی ولایت میں ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی شریک ہیں, یعنی محبت اہل بیت ہیں. دوسری ولایت میں آل محمد کو واسطہ فیض ماننا, صاحب ولایت تکوینی ماننا, اس میں بھی ہمارے ساتھ اہل سنت شریک ہیں. طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی. تمام صوفیاء, تمام عرفاء, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, اسی طرح سے داتا گنج بخش, جتنے بھی صوفیاء اور عرفاء ہیں اس ولایت کو مانتے ہیں, ہمارے ساتھ شریک ہیں, ہم اکٹھے ہیں اس میں. پہلی محبت میں ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی موجود ہیں, دوسری ولایت میں ہمارے ساتھ اہل سنت بھی موجود ہیں. ولایت کا تیسرا معنی جو ہے اور تیسرا مرحلہ ہے وہ آل محمد کی دینی پیشوائی اور ان کی حکومت ہے. اس پر اگر انسان کا ایمان ہو تو پھر شیعہ بنتا ہے, اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو انسان شیعہ نہیں رہتا. غدیر میں اسی ولایت کا اعلان ہوا تھا کہ تمہارا دینی پیشوا بھی علی ہے, تمہارا حاکم بھی علی ہے. اسی کے مقابلے میں سقیفہ بنایا گیا جہاں دین اور حکومت کو جدا کیا گیا. اب دین اور حکومت کی وحدت کا نام ہے آل محمد کی ولایت, یعنی آل محمد سے نماز روزہ اور حج بھی انہی سے لینا ہے اور حکومت کے باب میں جتنے بھی مسائل ہیں ان میں بھی ہدایت انہی سے لینی ہے. حکومت میں کم از کم پانچ شعبے ہوتے ہیں, سیاست ہے, معیشت ہے, سوشل سسٹم ہے, سماجیات ہے, قانون ہے, رائٹس کا نظام ہے, اخلاق ہے اور تعلیم و تربیت ہے. یعنی ہم نے آل محمد کا پولیٹیکل کنسپٹ, پولیٹیکل ویژن, پولیٹیکل فلاسفی, پولیٹیکل پرنسپل, پولیٹیکل مورل ایتھکس ان کو فالو کرنا ہے. اقتصادیات میں بھی ایسے ہی ہیں, انہیں کے سوشل پرنسپلس کو فالو کرنا ہے, انہیں کے کنسپٹ آف لا, بیس آف لا, فلاسفی آف رائٹس, بیس آف رائٹس کو ماننا ہے, انہیں کے اخلاقی اور مورل سسٹم کو ماننا ہے اور تعلیم و تربیت کا سسٹم بھی انہیں سے لینا ہے. یہ ہے دین اور حکومت کی وحدت کا نام اور ولایت آل محمد کی, جسے غصب کیا گیا صحیفے میں, نہ دین ان سے لیا گیا نہ حکومت ان سے لی گئی. پہلے حکومت کو چھینا گیا پھر دین تبدیل ہو گیا. اگر ہم مولا کی ولایت میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں دین اور حکومت, یعنی دین اور سیاست, دین اور معیشت, دین اور سماجیات, دین اور قانون, دین اور اخلاق اور دین و تعلیم و تربیت کی وحدت کا قائل ہونا پڑے گا. اگر کوئی شخص دین اور حکومت کی وحدت کا قائل نہیں اور جدائی کا قائل ہے, وہ ممکن ہے فقہی طور پر تو شیعہ ہو لیکن سیاسی طور پر وہ شیعہ نہیں رہتا. یہی بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم دین اور حکومت کو جدا سمجھتے ہیں. دین اہل بیت سے, یعنی دین سے مراد نماز روزہ حج زکات کے مسائل جو انڈیویجل سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن سیاست آل محمد سے نہیں لیتے, معیشت ان سے نہیں لیتے, اخلاق ان سے نہیں لیتے, سوشل پرنسپل ان سے نہیں لیتے, تعلیم و تربیت ان سے نہیں لیتے. گویا فقہی شیعہ تو ہیں لیکن سیاسی شیعہ نہیں ہیں, اخلاقی طور پر شیعہ نہیں ہیں, تعلیم و تربیت کے بعد میں شیعہ نہیں ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے. اور جب تلک ہم مولا کی ولایت کی طرف لوٹیں گے نہیں, نہ حزب اللہ بن سکتے ہیں نہ غلبہ پا سکتے ہیں, انہیں شیطانوں کے جنگل میں پھنسے رہیں گے. مجلس عبادت حقیقت میں اسی آل محمد کی ولایت کی طرف لوٹنے کا نام ہے. پاکستان کی سرزمین پر دین اور حکومت کی عبادت کے نظریے کی ترویج، لوگوں کو آل محمد کی ولایت کی طرف واپس بلانا اور انہیں اس مفہوم کو سمجھانا کہ ارشاد اللہ علی ولی اللہ یعنی چھ، کیا مطلب ہے اس کا؟ جب ہم کہتے ہیں دین اور حکومت اکٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لبرل ڈیموکریٹ نہیں ہیں، ہم سیکولر نہیں ہیں، ہم سوشلسٹ نہیں ہیں، ہم کمیونسٹ نہیں ہیں، ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں، ہم ولایت کے نظام کے ماننے والے ہیں۔ اشہد ان علی ولی اللہ یعنی میں باغی ہوں دنیا کے تمام ان نظاموں کا جن کا ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہی وہ جدوجہد تھی جو صدیق کونین نے شروع کی تھی۔ آل محمد کے 250 سالہ مبارزات کی ابتدا اور بنیاد بیبی نے رکھی تھی، وہ اسی ولایت کے دفاع میں یعنی دین اور حکومت کی وحدت کے لیے بیبی نے قیام کیا تھا۔ اور اس راستے میں مشکلات بھی سہی، مصیبتیں بھی دیکھی، مسائل بھی جھیلے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں، اپنے اندر بھی رکاوٹیں ہیں، باہر بھی رکاوٹیں ہیں۔ اب دیکھیں لبنان میں حزب اللہ اس لیے کامیاب ہوئی کہ وہ مولا کی ولایت کے پرچم تلے آ گئے۔ میں پچھلے مہینے بھی لبنان تھا، آج نو تاریخ تقریباً جی نو تاریخ بھی لبنان تھا، 3 سے 9 تک میں نے درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد کو، اس سے پہلے اس واقعے کو بیان کروں۔ اب دیکھیے غیبت کبرا میں اگر ہم دین اور حکومت کی وحدت کی طرف لوٹیں تو اس کی شکل و صورت کیا ہوگی؟ ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب دنیا سے گئے تو کوئی سسٹم دے کے نہیں گئے، صحیفے کی ضرورت ہے، کوئی نظام نہیں دے گئے، عوام کے اوپر چھوڑ دیا، جس کو مرضی آپ میرا جانشین بنا دیں۔ ہم شیعہ کہتے ہیں نہیں، ناممکن ہے اللہ کا نبی امت کو اس طرح سے چھوڑ کے چلا جائے، امت میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کہ ہوئی ہیں، اور اللہ کا نبی اپنی امت کو اختلاف میں ڈال کے چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے۔ اگر نبی اپنے بعد سسٹم دے کے نہ جائیں اور امت میں اختلاف ہو تو قصور نبی کا ہے، اگر نبی سسٹم دے کے جائیں اور پھر بھی امت میں اختلاف ہو تو پھر مجرم امت ہے۔ اسی طرح سے کیا جب امام زمانہ غیبت کبرا میں گئے اپنے بعد کوئی سسٹم دے کے نہیں گئے، اپنے بعد کوئی نظام دے کے نہیں گئے؟ اگر ہمارے جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ رسول نہیں دے کے گئے، ہمیں خود سے کوئی نظام بنانا ہے، پھر ویسی صورت حال ہو جائے گی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس اضطراری حالت میں امام زمانہ ایک سسٹم دے کے گئے ہیں، جیسے جب وضو انسان نہیں کر سکتا اضطرار ہوتا ہے تو اس کا بدل تیمم ہے، اسی طرح سے غیبت کبرا میں دین اور حکومت کی عبادت کے لیے امام زمانہ جو نظام دے کے گئے ہیں وہ ولایت فقیہ ہے، یعنی فقیہ عادل کی قیادت اور رہبری غیبت کے زمانے میں، یہ نظام ولایت ہے غیبت کبرا میں، تسلسل اور کنٹینیوٹی ہے اسی کا۔ کیا غیبت کبرا میں دین اور حکومت جدا ہو جائیں؟ کیا غیبت کبرا میں شیعہ کمیونسٹ ہو جائیں، سوشلسٹ ہو جائیں، کمپرسٹ ہو جائیں، لبرل ڈیموکریٹ ہو جائیں، سیکولر ہو جائیں؟ یہ اجازت دی ہے امام نے؟ وہ چیزیں جو امام کی زندگی میں، امام کی موجودگی میں جب ظاہری طور پر موجود تھے، ناجائز تھی، گمراہی تھی، وہ غیبت میں جائز ہو گئی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ امامت کا بدل غیبت کبرا میں امریکہ کا لبرل ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یا رشیا کا کمیونسٹ سسٹم ہے، یا چائنا کا سوشلسٹ سسٹم ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ جس طرح سے امامت کا بدل خلافت نہیں ہے، امریت نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، اسی طرح سے دنیا کا اور امریکہ اور یورپ کا دیا ہوا لبرل ڈیموکریٹ سسٹم بھی امامت کا بدل نہیں ہے غیبت کبرا میں؟ کسی میں جرت نہیں ہوئی یہ کہہ سکے غیبت کبرا میں امامت کے نظام کا بدل جب تک امام ظاہر نہیں ہوتے وہ ولایت فقیہ ہے، یعنی فقیہ عادل کی حکومت اور فقیہ عادل کی رہبری۔ اب اگر غیبت کبرا میں واپس لوٹنا ہے نا ہم نے ولایت کی طرف،
تو فقیہ عادل کی رہبری کی طرف لوٹنا ہے، فقیہ عادل کی حکومت کی طرف لوٹنا ہے، یہ ہمارا راستہ ہے، واپسی ہے. اس راستے میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، اندرونی طور پر لوگوں کے اندر اس حوالے سے شعور کرنا ہونا ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. لوگوں کو بیدار کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی سیکولر نہیں بن سکتے. سیکولرزم کی بنیاد سکیفے میں رکھی گئی ہے، وہاں دین اور حکومت کو جدا کیا گیا ہے. ہمارے بھائی خلفاء سے دین نہیں لیتے، وہ دین اگر فروع دین ہے تو فقہ اربعہ سے لیتے ہیں، اگر اصول دین ہے تو بوالحسن اشعری اور معتزلی سے لیتے ہیں، اور اپنے خلفاء کو سیاسی پیشوا مانتے ہیں. اسی لیے ان کی علمی کمزوریاں بھی کتابوں میں لکھی ہیں. یہ بھی لکھا کہ ان کو قرآن کے سورہ نہیں آتے تھے، مختلف صورتیں قرآن کی نہیں آتی تھیں، مختلف فقہی مسئلے نہیں آتے تھے، کیونکہ وہ انہیں اپنا دینی پیشوا نہیں سمجھتے تھے، وہ سیاسی پیشوا سمجھتے تھے. سکیفے میں دین اور سیاست جدا ہوئے ہیں. ہمارے استاد آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں اسلام میں سیکولرزم کی بنیاد سکیفے میں رکھی گئی ہے، اور غدیر اس کے مقابلے میں ہے. غدیر میں دین اور سیاست جدا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کی پولیٹیکلی مینجمنٹ انسان عادل اور انسان معصوم کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے، غیر معصوم کے ہاتھ میں نہیں دی ہے. اور غیبت کبرا میں سوسائٹی کی پولیٹیکلی مینجمنٹ، ہدایت اور رہبری اللہ نے اس غیبت کے زمانے میں فقیہ عادل کے ہاتھ میں دی ہے، جس کی رہبری اور قیادت امام کی رہبری اور قیادت کے قریب ہے. اندرونی طور پر لوگوں میں شعور کا پیدا نہ ہونا، جب یہ شعور ہمارے اندر نہیں ہے تو آپ کو شیعہ سیکولر شیعہ ملیں گے، آپ کو اگر جامع لفظ استعمال کرو تو لبرل شیعہ ملیں گے، سوشلسٹ بھی ملیں گے، کمیونسٹ بھی ملیں گے، اور کمپرس بھی ملیں گے. شیعوں کو ان تمام سیاسی جماعتوں سے نکال کر ولایت کے پرچم تلے اکٹھا کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، یہ ایک دن میں ہونے والا نہیں ہے. امام خمینی نے کیا، انقلاب لے آئے. لبنان میں سید حسن نصر اللہ نے کیا، آج وہاں پر شیعوں کو عزت مل گئی، پوری دنیا میں ان کی عزت ہے. حالانکہ نقشے میں دیکھا جائے تو لبنان دنیا کے نقشے میں ایک نقطے کی طرح ہے، 17 لاکھ شیعہ آبادی ہے. اندرونی طور پر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ لوگ سیاسی اسلام کے، پولیٹیکل اسلام کے قائل نہیں ہیں، دور ہیں. لہذا اس کی وجہ سے ہمارے شیعہ آپ کو سیکولر جماعتوں میں ملیں گے، لبرل جماعتوں میں ملیں گے، کمپرس جماعتوں میں ملیں گے، لیفٹسٹ جماعتوں میں ملیں گے. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ کہنے والا سیکولر ہو جائے گا فتح کبرا میں. ہم نے 1400 سال، بالخصوص 250 سال، یعنی 11 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہماری پہلی شہیدہ سیدہ کونین بی ہے، جو دین اور سیاست میں جدائی کے نظام سے لڑتی ہوئی شہید ہو گئی ہے. وہ بی بی ٹکرائی ہے سقیفہ سے اور دین اور سیاست میں جدائی کے نظام سے. وہ پہلی شہیدہ ہے اس راستے میں جو دین اور حکومت کی وحدت یعنی ولایت کے دفاع کے لیے انہوں نے قیام کیا اور کھڑی ہے. اور پھر 250 سال تک ہمارے 12 میں سے 11 امام شہید ہو گئے. ہم نے قربانیاں دی، خون دیا ہے کہ ہم دین اور سیاست اور دین اور حکومت میں جدائی کے نظریے کو قبول نہیں کریں گے، ہم اہل بیت کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کے ساتھ رہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا، آہستہ آہستہ ہم سوسائٹی میں جو غالب جماعت کا نظریہ تھا ہم بھی اسی میں رنگے گئے. واپسی بہت مشکل ہے. امام خمینی نے واپسی کا سفر شروع کیا، کئی سال کی جلا وطنی، 75,000 سے زیادہ شہید، اور جب انقلاب آ گیا پوری دنیا کی دشمنیاں، لیکن عزت اسی میں ہے، استقلال ہے اس میں، ترقی. لبنان میں بھی ایسے ہوا، شیعہ کوئی عیسائیوں کی جماعت میں تھا، شیعہ کوئی دروزوں کے ساتھ تھا، شیعہ کوئی لبرل تھا، کوئی نیشنلسٹ جماعتوں میں تھا، کوئی لیفٹسٹ جماعتوں میں تھا، عجیب تقسیم تھی شیعوں کی، اور ہر کوئی میں مانتا تھا لبنان میں، کمزور تھے، بکھرے ہوئے تھے. حزب اللہ کے 150 جوان تھے جن کی عمریں 16 اور 22 سال کے درمیان تھی، یہ ینگ لڑکے تھے. سید حسن نصر اللہ سوا 21 سال کے تھے، اماد مغنیہ 16.5-17 سال کے تھے جو بعد میں حزب اللہ کے کمانڈر بنے، یہ اٹھے 150 لڑکے اور انہوں نے یہی پرچم اٹھایا مولا کی ولایت کا اور غیبت کبریٰ میں دین اور حکومت کی عبادت یعنی ولایت فقیہ کا پرچم اٹھایا، ملت کو تیار کیا اور آج ایک بہت بڑی طاقت کی شکل میں وہاں موجود ہے. لہذا اندرونی رکاوٹ یہ ہے، تقسیمیں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں. شہید آر حسین الحسینی آل اللہ مقامہ، انہوں نے یہ سفر شروع کیا تھا انقلاب کے بعد پاکستان میں، لیکن آپ نے دیکھا یہ سفر رک گیا، یہ نظریہ اصل بیان ہی نہیں ہوا، کئی سال تک خاموشی رہی ہے. ہم نے اپنے بنی اسرائیل کو جو مختلف پارٹیوں میں ہیں انہیں واپس لانا ان فرعونوں سے، اور اللہ کی توحید اور آل محمد کی ولایت کے پرچم تلے اکٹھا کرنا ہے. یہ فقط یکم جولائی تک نہیں ہے، یہ ایک میراتھن ریس ہے جو 100 میٹر کی نہیں ہے، لمبی دوڑ ہے، لمبا سفر ہے. ممکن ہمیں 20 سال 30 سال 40 سال لگ جائیں، لیکن ہم نے سفر کو جاری رکھنا ہے، ہم نے رکنا نہیں ہے انشاءاللہ. اندرونی یہ رکاوٹ ہے، لوگوں کے پھر اختلافات ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان پر ہم نے غلبہ پانا ہے، یہ اندرونی رکاوٹیں ہیں. ہم نے اپنے کسی شیعہ اور کسی مومن کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہونا ہے، کسی سے نہیں لڑنا ہے. میں ابھی لبنان تھا، 5 تاریخ کو میری سید حسن رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، تو مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے اندر شرع صدر پیدا کرو، جو فاسق اور فاجر شیعہ ہے نا، وہ کہہ رہے تھے وہ بھی ہمارے لیے مفید ہے، ہماری طاقت ہے، انہیں بھی سینے سے لگاؤ، محبت کرو ان کے ساتھ، انہیں واپس لے آؤ اپنے پاس، انہیں نہ جھٹکارو، یہ ہماری طاقت ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہ شیعہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے لبنان میں، عوام شیعہ ہماری حمایت نہ کرتے، تو اہل سنت بھی ہمارے ساتھ نہ ہوتے، عیسائی بھی ہمارے ساتھ نہ ہوتے، دروز بھی ہمارے ساتھ نہ ہوتے. یہ سارے ہمارے ساتھ اس لیے ہیں کہ ہماری شیعہ ملت ہمارے ساتھ ہے. اندرونی طور پر وہ کہتے ہیں جب ہم نے حزب اللہ شروع کی، ہمیں عمل والوں نے مارا، ہمارے جوانوں کو شہید کیا، ان کے علماء نے فتوے دیے کہ حزب اللہ کے مجاہدوں کا قتل جائز ہے، وہ ہمیں گولیاں مارتے تھے، ہم ان سے محبت کرتے تھے. اور آج وہ اب جی عمل والے شیعہ تھے، اور آیت اللہ مہدی شمس الدین نے حزب اللہ کے جوانوں کے قتل کا فتویٰ دیا تھا کہ ان کو مارنا جائز ہے. تو اندرونی اختلافات، ابھی جب ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا ہے، جو بیرونی دشمن ہے نا وہ رکاوٹیں کھڑی کرے گا ہمارے راستے، ہمیں الجھائے گا، آپس میں لڑیں، آپس میں ٹکرائیں، یہ بیدار نہ ہوں، انہیں ہم دبا کے رکھیں، کچل کے رکھیں، تقسیم کر کے رکھیں. سیکولر جماعتیں بھی یہی چاہتی ہیں، ایسے ہی رہے ہم. دہشت گرد جماعتیں بھی یہی چاہتی ہیں پاکستان میں. پاکستان کے ریاستی ادارے جن کا مائنڈ سیٹ اینٹی شیعہ بنا ہوا ہے گزشتہ 30-35 سال سے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں. لہذا اندرونی رکاوٹیں ہمارے لیے ہیں کہ اس لیے اندرونی محاذ ہم نے نہیں کھڑا کرنا، نہیں الجھنا. بلائیں گے ایک بار نہیں آئے گا، دوبارہ بلائیں گے، سے بارہ بلائیں گے، بلاخر نہیں آئیں گے انہیں ہم اپنے مولا کی ولایت کے پرچم تلے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، طولانی کام ہے. رکاوٹیں بیرونی رکاوٹیں، امریکہ ایک رکاوٹ ہے، امریکہ اور اسرائیل، ان کا دنیا کو جو دیا ہوا نظام ہے، دھیان میں رکھ لے کہ لبرل ڈیموکریٹک سسٹم، لبرل اکنامیکل سسٹم، لبرل سوشل سسٹم، لبرل لا کا سسٹم، لبرل مورل سسٹم اور لبرل ایجوکیشنل تربیت کا نظام، یہ پوری دنیا پر انہیں مسلط کیا ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پوری بشریت اسی سسٹم میں پروان چڑھے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ دنیا کو ولایت کے پرچم پر لے دیا ہے. یہ ٹکراؤ ہے ہمارا انقلاب اسلامی ایران کے ساتھ. اگر امریکہ، اسرائیل، روس اور پوری دنیا کے اور عرب شیخ مل کر مقابلے میں آئے، وہ اس لیے کہ انقلاب اسلامی ایران نے ان کے اس سسٹم کو چیلنج کیا جو دنیا پر انہیں مسلط کیا ہوا تھا. لہذا پوری دنیا مل کے ان کے مقابلے میں آئی ہے. جیسے جناب سیدہ اس ظالم سکیفے کے نظام کے مقابلے میں تنہ تنہا کھڑی ہوئی ہے نا، اسی طرح سے ہم ہمیں نہیں کھڑے ہوئے تھے، ہم نے بدلنا اس نظام کو، اس دنیا کے نظام کو اور امام زمانہ کے ظہور کا راستہ مار کرنا ہے. اگر لوگ دین اور سیاست میں جدائی کے نظریے کے قائل رہے تو کس طرح امام زمانہ کا انتظار کریں گے جہاں دین اور حکومت اکٹھے ہوں گے, دین اور سیاست اکٹھے ہوں گے. لہذا امریکہ ہمارا دشمن ہے, بیرونی دشمن ہے, اسرائیل ہمارا دشمن ہے, کیونکہ یورپ ہمارا دشمن ہے, کیونکہ ہم ان کے نظام کو قبول نہیں کرتے, ان کے سسٹم کو قبول نہیں کرتے جنہوں نے دنیا پر مسلط کیا ہوا ہے. یہ ہمارے دشمن ہیں, اندرونی دشمن بھی ہیں, بازار ممالک بھی ہمارے دشمن ہیں, وہ بھی یہاں پر فنڈنگ کرتے ہیں. ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان میں بھی ہمارے ساتھ دشمنی ہے. یہاں دہشت گرد ٹولے ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں. اندرونی مسائل بھی ہیں, بیرونی مسائل بھی ہیں. کیا ان مشکلات اور مسائل کا حل بغیر کسی سسٹم کے ممکن ہے؟ کیا ہمارا دشمن منظم ہے یا نہیں ہے؟ ایک منظم دشمن کا مقابلہ غیر منظم ہو کر کیا جا سکتا ہے؟ 50 منظم آدمی 1000 غیر منظم لوگوں کو شکست دے سکتے ہیں. بس عقلی طور پر اس منظم دشمن کا ہم مقابلہ بغیر منظم ہوئے نہیں کر سکے. اندرونی اختلافات پر بھی بغیر منظم ہوئے ہم غلبہ نہیں پا سکتے. منظم ہونے کی ضرورت ہے. اور بہترین نظم, بہترین سسٹم بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان مشکلات پر غلبہ پائیں. اس کے لیے مجلس عبادت المسلمین وجود میں لگ گئی. بنانے سے پہلے میں خود لبنان گیا, سید حسن نصر اللہ کے ساتھ بیٹھا 2009 میں, ان سے مشورہ کیا. جو ہم کمبھ میں اکٹھے تھے, اکٹھے پڑھتے رہے, کچھ عرصہ دوستی ہے, جانتے ہیں دوسرے کو. پڑھیے محمد والے کے مطلب. پانچ گھنٹے تقریباً میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا. پاکستان کے حالات سامنے رکھے, سسٹم بنانا کس طرح سے بنایا جائے. داخلی مشکلات پر بھی انہوں نے غلبہ پایا ہے اور بیرونی مشکلات پر بھی انہوں نے غلبہ پایا ہے. ایک مضبوط سسٹم بنایا انہوں نے. اس کو اسٹڈی کرنے گیا, ان سے ملنے گیا. انہوں نے کہا کہ رابر کی بھی تائید لے لو, ان سے بھی پوچھ لو کہ کیا وہ آپ کو اس حوالے سے ان کی نظر کیا ہے. ضرور رابر کے پاس جاؤ. پھر میں 2009 میں انہوں نے کہا کہ میں خود بھی وہاں رابطہ کرتا ہوں اور ان کو بتا دیتا ہوں کہ آپ آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے رابر سے ملتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, کس منہ سے ہم رابر کے سامنے جائیں؟ اگر تو کچھ کیا ہوا ہوتا پھر جانے کا حق بھی رکھتے تھے. آپ مہربانی کریں, آپ خود پوچھ لیں. انہوں نے کہا نہیں, آپ جائیں, ہم آپ کو سوال وہاں پہنچا دیتے ہیں. پھر میں 2009 میں گیا. آ کے دفتر کے جو ہیڈ ہیں آیت اللہ خمینی, انہوں نے کہا یہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں یہ رابر کی آرزو ہے. یقی الارمان ہا و آرزو ہا یہ رابری سے. جب یہ پتہ چلا کہ رابر کی آرزو ہے, ہم نے کہا ہماری جانیں فدا ہو جائیں اپنے رابر کی آرزو پر. ہم نے مدرسے چھوڑ دیے, سب کچھ چھوڑ دیا, نکل آئے. ایک سوال تھا کہ شاید یہ 2-4 دن کی بات ہے. نہیں, 2008 سے جب پاڑا چلان کے حالات خراب ہوئے, یہ دوست میدان میں ہے, اس سے پہلے بھی میدان میں ہے. کبھی شہداء کے بچوں کی کفالت کے لیے سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں, کبھی خوراک کو سپورٹ کرتے ہیں, کبھی اور کاموں کو, کبھی تبلیغی کاموں کو انجام دیتے ہیں. یہ ان نون لوگ نہیں ہیں جو 2-4 دن کے لیے آئے ہیں, پھر گھروں کو جا کر بیٹھ گئے. تو جب یہ پتہ چلا تو پھر ہمارا حوصلہ بھی بڑھ گیا اور ہماری کمٹمنٹ بھی بڑھ گئی کہ جب رہبر کی آرزو ہے تو ہم اسے ضرور انجام دیں گے انشاءاللہ. یہ کاروان شروع ہوا, الحمدللہ چل پڑا. لوگوں کو بیدار کرنا شروع کیا, لوگوں کے ساتھ رابطے شروع کیے, اپنی قوم کو بیدار کرنا شروع کیا, اور اس طرح سے اس طرح چلتے چلتے بیداری کا, معاشرے میں حاضر رہنے کا یہ سلسلہ شروع ہوا. اس میں جیسا کہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں یہاں موجود ہیں, ان کی گفتگو سے پتہ چلا یہ بہت بیدار ہے. اس میں خواتین کی مدد کے بغیر یہ حسینی کاروان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا.
اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے. اگر امام خمینی کے ساتھ خواتین نہ ہوتی انقلاب کی تحریک میں, وہ انقلاب کامیاب نہ ہوتا. اور انقلاب کامیاب ہونے کے بعد باقی بھی نہ رہتا اگر خواتین ساتھ نہ دیتی. جب ملینز خواتین انقلاب کی حمایت میں سڑکوں پر باہر وہاں نکلتی ہیں, امریکہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اس حمایت سے, اس لوگوں کے حضور سے جو میدان میں حاضر ہیں, اور خواتین کے حضور سے وہ ہمت ہار جاتا ہے. اگر یہ مائر نہ ہوتی نا کبھی ایران انقلاب ایران عراق جنگ کے اندر کامیاب نہ ہوتا, شکست آ جاتا. میں نے ایسی ماؤں کو دیکھا ہے جن اپنے گھروں پہ لکھ کے رکھا ہوا تھا جب ان کے بیٹوں کی لاشیں آتی تھی, ہمیں مبارک دینے آؤ, ہمیں افسوس کرنے نہ آؤ. میں نے خود دیکھا ہے, میں نے ایسی ماؤں کو دیکھا ہے جو کہتی تھی جوان بیٹے کی لاش میں کھڑے ہو کے کہ تجھے حسین کے لیے اکبر کا فدا کیا ہے, میں تجھ پہ نہیں ماؤں کے لیے اکبر کا ذریعہ کروں گی. ایسی ماؤں کو دیکھا ہے جن کے پانچ پانچ بیٹے شہید ہوئے ہیں, دو دو داماد شہید ہیں, پانچ بیٹے دو داماد شہید. یہ اگر نہ ہوتی نا, یہ جناب ثانیہ زہرا کی کلیجے نہ ہوتی کبھی بھی کامیابی نہ ہوتی. 2006 کی جنگ میں جب اسرائیل کو شکست ہوئی, انہوں نے انالیسس کیا, کہا سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ دو ناموں نے ہمیں شکست دی ہے جو حزب اللہ کے پاس ہے, ایک حسین اور دوسرا زینب. حسین نے خون کے آخری قطرے تک دشمن سے لڑنا سکھاتا ہے, اور زینب نے سختی اور مشکلات اور مصیبتوں کے باوجود ثابت رہنا قدم رہنا سکھاتی ہے. لبنان والے کہتے ہیں 2006 کی جنگ میں جہاں مولا علی ہماری مدد کو آئے, امام زمانہ آئے, وہیں پر سیدہ کونین بی بی اپنی بیٹی ثانیہ زہرا کے ساتھ ہماری مدد کو لبنان میں آئی. جب بھی انہوں نے بی بی کو بلایا, بی بی نے مدد کی ہوگی. جب ایسی بیٹیاں ہوں جو ثابت قدم ہوں, ایسے بیٹے ہوں جو یزیدوں کے مقابلے میں پرچم ولایت اٹھا کر میدان میں کھڑے ہو, کس طرح ممکن ہے کہ یہ اپنی آقازادی کو بلائیں اور وہ نہ آئیں, یا اپنے مولا کو بلائیں وہ نہ آئیں؟ ناممکن ہے. لہذا مجلس عبادت مسلمین ایک عظیم تحریک ہے, وہی جو شہید آر حسین الحسینی نے شروع کی تھی, امام خمینی سے متاثر ہوتا. پورے وطن کے اندر 5 کروڑ سے زیادہ شیعہ ہیں, اہل سنت بریلوی بھائیوں کے بعد سب سے بڑی اکثریت پاکستان میں شیعوں کی ہے دوسرے نمبر پر. ان 5 کروڑ سے زیادہ شیعوں کو منظم کرنا, ولایت کے پرچم تلے اکٹھا کرنا, انہیں طاقتور بنانا تاکہ اس وطن میں امن کو لٹایا جا سکے, نفرتیں مٹائی جا سکے, وحدت کی ترویج ہو, امریکہ کے نفوذ کو کاؤنٹر کیا جائے, شیعوں کے اندر داخلی یونٹی پیدا کرے, شیعہ سنی یونٹی یہاں پر پیدا کرے, اور اسی طرح سے اس ملک کو اس کا استقلال لوٹائیں, آزادی لوٹائیں, اور یہاں پر تمام طبقات کے درمیان جو پاکستانی ہیں, چاہے شیعہ ہے, چاہے سنی ہے, چاہے ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, کوئی بھی ہے, اس وطن کا شہری ہے, ان کے درمیان بھائی چارے کی فضا ہو اور ایک اچھی زندگی ہے آپس میں گزار سکیں. لہذا یہ سلسلہ جب شروع ہوا, واپسی کا سفر ہے ولایت کی طرف مجلس عبادت مسلمین کی شکل میں, یہ کاروان چلا 25 مارچ کو کراچی. اس سے پہلے سندھ کے اندرونی ڈویژنل اضلاع میں یہ رابطے رہے, اور دنیا نے دیکھا جہاں پر دفاع پاکستان کونسل, عمران خان, فضل الرحمان, سنی تحریک, ایم پی ایم سب نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا. دنیا نے دیکھا کہ علی کے ماننے والے کتنے بیدار ہیں. اس اجتماع کی اتنی حیبت اور روب تھی, وہ ایم پی ایم جو عموماً شیعوں کو دبا کے رکھتی تھی, آج وہ دباؤ میں ہے, آج ان پر دباؤ ہے ہمارا, آج وہ ڈرے ہوئے سمے میں ہیں اور التجا کرتے ہیں ملاقاتیں کرنے کی اور ملنے کی. یہ اس کا اثر تھا. شہباز کلندر کے مدرسے کے مزار سے ملنگ آئے, کوئی کفن پہن کے آئے, خواتین آئی, بچے آئے, بڑے آئے, بوڑھے آئے, ایک
ایک مہینہ تقریباً کراچی میں خواتین کے شعبے نے کام کیا. وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ہم نے 25 مارچ سے تقریباً شاید ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے ہم نے خارام کا شعبہ انسٹال کیا. یقین کر رہے ہیں آپ نے اس پروگرام میں دیکھا ہوگا سیریز کے اندر عجیب اتنی زیادہ خاران آئی کہ ان کے بٹھانے کی ہمارے پاس جگہ نہیں تھی. ہمارے سوچوں سے زیادہ خواتین آئی وہاں پر, اتنی بیداری تھی, بچے بوڑھے. اور جس نہضت کو, جس موومنٹ کو ماؤں بہن اور بیٹیوں کی حمایت مل جائے گا وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتی, اسے دنیا کا کوئی یزید شکست نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ گھروں میں پہنچ جاتی ہے, بچوں کو گود میں لے کر انہیں اس موومنٹ کے بارے میں بتاتی ہے, تربیت کرتی ہے, اسے کھاتی ہے. امام خمینی سے کسی نے پوچھا تھا جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا, تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ کہا تھا ماؤں کی گود میں. لہذا ہم منظم ہو رہے ہیں. امام کا انتظار یعنی منظم ہونا, یعنی تیار ہونا, یعنی اکٹھے ہونا, یعنی لوگوں کو ان تمام فرعونی نظاموں سے نجات دلا کر اکٹھے کر کے امام زمانہ کے دور کا راستہ ہموار کرنا, میدان میں رہنا. لہذا 25 مارچ کو ہم نے وہاں اعلان کیا تھا کہ اگلا ہمارا جو بڑا اجتماع ہوگا وہ مینار پاکستان میں ہوگا. اس دوران جنگ, فیصل آباد, ملتان, جیلم اور کل بکھر میں بھی اجتماع ہیں, سکردو میں اور شہروں میں ہوئے. آپ دیکھیں کہ اس بیداری کا جو سلسلہ تھا, پہلے تو چلاس کے واقعے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا 10 دن دھرنا رہا پارلیمنٹ کے سر, 9 دن تقریباً, اور منگل کے دن سکردو سے لے کر واشنگٹن تک دھرنے ہوئے اور اجتماع ہوئے پاکستان کے 85 شہروں میں. لاہور میں آپ میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اجتماع کیا تھا اور مظاہرہ کیا تھا. لندن میں پاکستان امبیسی پہ, جنیوا میں, ناروے میں, آسٹریلیا میں, یورپ کے شہروں میں, کینیڈا میں, پوری دنیا میں, حتی لکھنؤ میں, کارگل میں اجتماع ہوئے کلاس کے واقعے کے اوپر. پہلی بار دشمنوں کو پتا چل گیا کہ اب ان کو دبانا آسان نہیں ہے. اس سال ہم نے میدان میں رہنے کا سال قرار دیا ہے, آمادگی کا سال قرار دیا ہے, تیاری کا سال قرار دیا ہے, منظم رہنے کا سال ہونے کا سال قرار دیا ہے, تاکہ ہم بڑی سے بڑی ذمہ داریوں کو